तो दुनिया तबाह करने जाता हूँ, आपको चीज चाहिए। उनका जहाँ भी जाओ वहाँ के जानवरों के मुताबिक
तहकीक करके लिख के भेजना कि क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सी चीजें पुराने जमानों में व्यूज कायम होते थे, लोग लिखते थे, वक्त ने साबित किया कि वो चीज ठीक नहीं है। तो सांप के बारे में खुदामा ने लिखा है कि उसको नजर थोड़ा आता है, चंद फुट के फासले तक देख सकता है, नहीं होगा हम इससे बैठे। ये इसलिए कहते हैं कि बात ठीक भी है और गलत भी। ठीक इस एतबार से है कि मजहबी लोग जो कुछ कहते हैं उनके चाहने और मानने वाले उनकी बात को आखिरी कौल फैसल समझते हैं। अच्छी बात है, तो इसमें जो बोलता है उसे चाहिए कि बहुत एहतियात करे, क्योंकि उसकी बात फिर तहकीक पे परखी जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो शख्सियत के वजन के एतबार से दीन का एतबार या कायम रहता है या घट जाता है। ये बहुत मोहतात रहना चाहिए गुफ्तगू में उन लोगों को जो मुआशरे में कोई मुकाम रखते हैं। डॉक्टर तिब में एक मुकाम रखता है और डॉक्टर के लिए जो चीजें बहुत जरूरी हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं। डॉक्टर के लिए जो बहुत जरूरी चीजें थी अब वो नहीं रही। खानदानी होना जरूरी, अब हर एक को दाखिला मिल जाता है। हिंदू जो थे ये अपना तिब खानदानी लोगों को पढ़ाते थे और कहते थे कि खानदानी बच्चा अगर बनेगा डॉक्टर तो इंसानियत की खिदमत करेगा। पैसा उसकी नस्लों ने देखा है, बाप दादे ने देखा है, सब जानते हैं पैसा क्या है, तो वो पैसे की खातिर इंसानों को ज़बा नहीं करेगा। वो जात पात का रिवाज मिटाते मिटाते कहां से कहां बात जा पहुंची। ऐसे ही वो कहते थे कि डॉक्टर को आखिरी हद तक संजीदा होना चाहिए, बहुत संजीदा। और ये कायदा है कि जो शख्स जिस चीज के बारे में इंतहाई संजीदा होता है गैर जरूरी बात नहीं करता। रिश्ता लेने जाती है माँ और वो अगर संजीदा होती है तो एक एक चीज को चाल ढाल से लेके और खाना लेके आने और चाय लेके आने से लेकर गुफ्तगू तक एक एक बात को खराद पे चढ़ाती है। ऐसी डॉक्टर है दुखे दिल से कहना पड़ता है, इतना इतने बात अल्लाह 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 ताला सही राह पे रखे अहमक होते हैं कि मरीज से ऐसी गैर संजीदा बात कर देंगे कि उसकी नींद उड़ जाए। चेक किया है, अब उसे एक फिक्रा कहना है कि आप चेक कराइए ये चीजें, फिर मैं किसी नतीजे पे पहुंचूंगा, फिलहाल लेबॉरेटरी पे जाइए चेक कराइए, आइए फिर बैठ के बात। بالکل ٹھیک. اور وہ اگر اسی فکرے کو اس طرح کہتا ہے، یہ کئی جگہ ایسے مجھے لگتا ہے آپ کو کینسر ہو گیا ہے، یہ جا کے چیک کرائیے ذرا، یہ آپ کو دل کی بڑی شدید تکلیف ہے، کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، ایسے چیک کرا لیں. یہ دو فکرے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو کینسر، اور کل پتا چلا ٹیسٹ کرا کے کہ کینسر کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. تو غیر محتاط گفتگو اپنے فن میں کرنا، خاص طور سے ان لوگوں کے سامنے جن کو اعتماد ہو، بہت ہی خطرناک ہے. بہرحال باقی کے اشیاء کی حقائق حقیقت تک پہنچنا، سانپ کے متعلق خدوا نے لکھا ہے، اب ارسطو کا نظریہ کہ مینڈک کیسے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اتنے ہی علم لوگوں کو تھا. اور شاہین کی نظر سب سے تیز ہوتی ہے کہتے ہیں، تو شاہین کی نظر اور سانپ کی نظر دونوں میں بڑا فرق ہے. کبے کا محتاط ہونا اور خرگوش کی نیند، زمین و آسمان کا فرق. اگرچہ دونوں طرف چیز ایک نہیں ہے، لیکن کوا سوتا ہے اور شدید محتاط ہوتا ہے، ذرا آہٹ ہوئی اور اڑا، اور خرگوش پہروں سوتا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ سانپ کو دکھتا ہے، دوسرا کہتا ہے شاہین کو بھی دکھتا ہے. بات دونوں کی درست ہے، لیکن ظاہر تک ہے، حقیقت میں جب دیکھے گا تو شاہین کی نظر کہاں اور سانپ کی نظر کہاں. تو علم کا سفر صورت سے حقائق کی طرف لے جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور حقائق کھلتے ہیں انسان کے انہماک کی نظر کھلنے سے. ہر انسان کا انہماک کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، آدمی اپنے انہماک پر غور کرے کہ صبح سے لے کے رات تک سونے تک اور اٹھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ کیا ہے. بعض اوقات باتیں جو موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، کبھی کبھی ہم انہیں درمیان میں بات کر دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات نہیں جانتے، جانتے ہوں گے، مگر اپنا خوف رہتا ہے کہ یہ باتیں پتہ نہیں ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، چلو یہ ریکارڈ میں آ جائے. صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور سنا ہوگا شاید. اللہ کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی ایسی تسبیح بیان کرو جس کے ساتھ اس کی حمد رچی ہوئی ہو. یہ رچنا جو ہے نا، یہ خاص طور پہ استعمال کیا ہے، اس کا متبادل نہیں ہے ترجمے میں. بسنا ہے، رچنا ہے، رچ بس گئے، یک جان ہو گئے. چینی، مٹھاس بالکل لیکوڈ میں مل جاتی ہے. موسم کی تبدیلی پہ جب کپڑوں کی گٹھڑی یا بیگ کھلتا ہے تو اس میں ایک طرح کی جو بھی خوشبو ہو، کچھ ہو، وہ بسی ہوئی ہوتی ہے. یہی کہتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی یہ بس گئی ہے، خوشبو رچ گئی. رچنا بسنا، اللہ کہتا ہے کہ سبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی تسبیح جس میں اس کی حمد رچی بھی ہو بیان کرو. کب؟ حین تقوم، جب تم سو کے اٹھو، آنکھ کھلے تو پہلا جملہ ایسا کہو جس میں اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں رچی بسی. اور وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ رچی ہوئی. بات تو یہ ہے کہ عمل کتنا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جب آنکھ کھلتی ہوگی تو وہ پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ وبحمدہ. کسی وقت پڑھ لے، گھنٹے بعد یاد آ جائے تو آہستہ 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 پھر وہ یاد رہے گا. کہ سو کے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے یہ جملہ پڑھنا ہے، سبح بحمد ربک حین تقوم، اور اپنے پروردگار کی تسبیح جس میں حمد بسی بھی ہو بیان کرو جب تم اٹھو. سرین کہتے ہیں جب بیٹھے ہو تو اٹھو اس وقت کہو، یہ بھی تفسیر ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب تم سوئے ہوئے ہو اٹھو تو پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اس لیے نہیں کہ اسے کچھ ضرورت، اس لیے کہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. امیر مینائی بڑے ٹاپ کے شاعر تھے، رامپوریوں نے جن کی قدر کی ان میں سے ایک امیر مینائی. کبھی زندگی میں ایک کام نہ کرو، قوم کرے، ملک کرے، پوری دنیا کرے، کبھی یہ کام نہ کرو. موجود کی ناقدری اور ناممکن الحصول کے لیے جدوجہد کبھی نہ کرو. جو موجود ہے چیز اس کی ناقدری، اور جو چیز ملنی نہیں ہے اس کے خواب دیکھنے. یہ انسانی زوال اور تباہی کا بہت گہرا غار ہے جس میں لوگ گرتے ہیں. اولاد موجود ہے، اس کی ناقدری. بچے کو ترقی کرنی ہے، اس کے لیے مواقع نہ پیدا کرنا غفلت سے اپنی. چار قدم کے فاصلے پہ تھوڑی سی محنت سے صحیح خالص غذا مل سکتی ہے، سورس ہے پورا اپنے بس میں، اس کی ناقدری. قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، فرد تو ایک بات ہے. جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی ناقدری اور جو چیز نہیں مل سکتی اس پہ ریجھنا. بہت جگہ ایسے ہوتا ہے, بہت چیزیں جو اللہ نے دی ہیں اس کی ناقدری. پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا ہے, اس کی قدر نہ کرنا اور باپ کے سر پہ لٹھ لے کے سوار ہو جانا کہ امریکہ جانا ہے. اے میاں جو آپ کو کہا ہے وہ تو پڑھیے نا پہلے, پھر امریکہ بھی چلے جائیے گا. آپ اس کو کوالیفائی کر نہیں سکتے, اور وہاں جا کر جب محنت یہاں نہیں کرنی, پڑھنا یہاں بھی نہیں, تو وہاں جا کر پھر سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ٹیکسی چلانا ہے, پھر برتن دھونا ہے, پھر بہرحال ہے تو وہ بھی ایک کام حلال کا رزق کماتا ہے آدمی الحمدللہ. لیکن اگر وہ چیزیں ناقدری کے بعد حاصل ہوئی ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا. وہ پوچھے گا کہ اتنے مواقع تمہیں دیے تھے اس کا کیا کیا. یہ ہم نہیں کہتے کہ بھی قائدین ہیں, لیکن اگر کوئی ڈھنگ کا بندہ مل جائے تو اس تک خیر کی بات پہنچانا نہیں, اس پر پوری تنقید, اور باہر سے اگر کلرک لیول کا بھی آدمی آ جائے تو یہاں آ کے بادشاہ بن جائے. کبھی نہ کرو موجودہ چیز کی ناقدری. روٹی گھر پہ پڑی ہے, بس فرق اتنا ہے کہ رات کو پکی تھی اس کو نہیں کھانا, اور پراٹھے اور پوری گرم حلوہ بازار سے لے کے آنا ہے. پہلے اس سے ختم کرو نا, پھر کھا لینا. موجود کی ناقدری, اور جو حاصل ہو نہیں سکتا اس کے لیے ریچنا. جتنے ناکام لوگ ہیں دنیا میں, وہ وجود کا ادراک اور غائب کا تعین نہیں کرتے. جتنے ماں باپ ناکام ہیں وہ اپنی اولاد پہ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ غائب کو متعین نہیں کرتے. ہم نے کئی بچوں سے کہا کہ بیٹے دو ٹارگٹ رکھیے, آپ بنیادی طور پہ ڈاکٹر بنیے, ایسے ہے نا, اور اگر ڈاکٹر نہیں بننا کوئی اور بھی دیکھ لیجیے جیسا وہ بننا. حمزہ سے بات ہوئی تھی نا, ثانی, یہ غائب کو متعین کرنا ہے کہ زندگی میں اس مقام تک پہنچنا ہے. بچہ ہے نا, سمجھ جاتا ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, محنت کرتا ہے, اور پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کرنا ہے. یہ تو پھر ماں باپ کو چاہیے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹے آرمی میں جانا, بیٹے آپ نے آفیسر فلاں جگہ جانا ہے, سی ایس ایس میں جانا, فلاں جگہ, بی سیوں شعبے, بی سیوں. تو اس کی غائب متعین نہیں ہوتی, تو بچہ جنگل میں آزاد چرنے والا جانور ہے. بس پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے کہیں لے جائے سو لے جائے, وگرنہ اس کی تباہی میں کوئی کسر بھی نہیں رہتی. بچیوں کا دماغ ماں بنا دیتی ہے کہ بیٹے آپ جائیں کو ایجوکیشن میں پڑھیں, جدھر بھی دیکھیے, دیکھ لو بیٹے رشتہ اپنی مرضی سے کرنا ہے, ہم نے باپ کی مرضی سے رشتہ ہوگا, کسی کہیں اس کو غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ اگر اس کے کام سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں تو وہ کچی عمر ہے, کہیں نہ کہیں دل لگا ہے. اگر اس کو بار بار یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹے رشتہ ہم کریں گے, رشتے ایسے نہیں ہوتے, تو بچی سمجھ جاتی ہے کہ نظر جدھر بھی رہے لیکن بہرحال ایک جگہ بندھے ہوئے رہنا ہے. اور جب وہ خود ایک فیصلہ کرتی ہے اس موقع پہ سمجھانا عام طور پہ غیر مؤثر ہوا کرتا ہے. تو غائب متعین کرنی چاہیے کہ کرنا کیا ہے, ٹارگیٹ. ہر آدمی میں انہماک ہوتا ہے اور انہماک کا مورد کیا ہے, بس دو لفظوں کی بات, صبح سے شام تک کس چیز کا انہماک ہے. اور رات سے صبح تک کس چیز کا انہماک ہے. کوئی شخص ایسا نہیں دنیا میں جس میں محبت نہ ہو. کوئی ایسا نہیں. مورد بدلتا ہے محبت کا. یہ نہیں پتا چلتا اس آدمی کو کہ محبت کس سے کر رہا ہے, لیکن محبت کا مورد بدلتا ہے. اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے انہماک ہوتا ہے. بلی رکھ لے نا بچہ گھر میں, تو بچے کو بلی سے محبت ہوتی ہے. بلی نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ اب رواج, اب بھی اتنا رواج نہیں ہوا ابھی, کیونکہ جو نقل کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں ان کو باہر سڑکیں اور گلیاں ایسی نہیں ملتی. شام کو کتا لے کے ٹہلنا, اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہوا ابھی, کیونکہ کتا بھی لے لے, خواہش بھی پوری کر لے, تو باہر جب جاتا ہے تو گلیاں اور جگہ ہی نہیں ملتی جہاں ٹہلایا کرتے. ہر شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اس میں انہماک ہوتا ہے. بھینس والے سے پوچھو جو دودھ کا کاروبار کرتا ہے, اسے اپنی بھینسوں سے کیسی محبت ہوتی ہے. یہ اشیاء ہیں اور ان سب کی حقیقت دولت اور پیسہ ہے. پیسہ کمانا ہے, اس لیے باطن کا انہماک اللہ نے یہ انسان میں رکھا ہے. اور باطن کا انہماک اللہ کے علاوہ کسی چیز میں بھی ہو, بالآخر اچھے نتائج نہیں لاتا. کم سے کم اور نرم سے نرم الفاظ میں ہی کہا جا سکتا ہے, کیئر ضروری ہے, خیال رکھنا ضروری ہے, لیکن باطن کا انہماک اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہونا چاہیے. بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور انہماک کے ساتھ اللہ کی یاد روح میں بس جاتی ہے, رچ جاتی ہے, بس یہ صحیح ہے. پھر خدا کی یاد آتی ہے, پھر اللہ کی یاد آتی ہے, اللہ کا خوف روکتا ہے اسے کہ اس راہ پہ نہیں چلنا، اور اللہ کی محبت کھینچتی ہے کہ ادھر آؤ. یہ ذکر جو ہے یہ صرف اللہ کے نام کو جپنا اس کا نام نہیں ہے. ذکر در حقیقت انہماک ہے، چاہے وہ چپ رہے تو بھی ذاکر ہے. خاموش رہتا ہے لیکن اس کے اندر کی سوچ، فرض کر لیں کبھی دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ جو اندر وہ سوچ رہا ہے نظر آنے لگے. اس نے ارسطو کے متعلق سوچا اور ارسطو کی تصویر چل رہی ہے، اس نے سوچا ارسطو نے یہ کہا تھا تو ارسطو کی فلم چل پڑی کہ وہ یہ. تو ہر آدمی کے دماغ کی سوچ کی اگر فلم بن جائے تو صوفی کا انہماک اور اس کی خاموشی ساری فلم سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ نہیں. یہ جتنی دنیا ہے نا، یہ جتنی کائنات ہے، آسمان، سورج، ستارے، یہ لکڑی، یہ میز، یہ کیمرہ، ہر چیز علامت ہے. روز سورہ فاتحہ کتنی کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کتنی مرتبہ ہم زندگی میں پڑھتے ہیں، سمجھتے کتنی. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ عالمین ہے کیا؟ عالم کی جمع ہے، عالم کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، نشانی کو. کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ جتنی اشیاء ہیں نشانی ہے، علامت ہے، اسم علامت ہے. ایک کا نام شادمان ہے، یہ علامت ہے کہ اس بچے کا یہ نام ہے. تو جب آپ شادمان کہتے ہیں تو اس کے عکس، اس کے پیچھے وہ بچہ نظر آتا ہے کہ اچھا یہ ہے، عمران یہ ہے، کامران یہ ہے. تو یہ ساری کائنات نشانی ہے، علامت ہے. اس کو، علامت کو دیکھ کر اس کے پیچھے جو ہے وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ ہے نا عجیب بات. آپ کے بچے کا کوئی نام لے تو فوراً بچہ ذہن میں آئے گا کہ یہ ہے. پتا چلتا ہے. پہاڑ کو دیکھ کے کیوں نہیں یاد آتا کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ دریا کو دیکھ کے، سمندر کو دیکھ کے. یہ جتنے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بس ایک بات کرو، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اللہ نے کہا عابدون، عبادت کرنے والے، اور ہمارے بندے وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، اور اس میں سائحون، اور زمین میں سیاحت کرنے والے، چلنے پھرنے والے. چار دن کراچی گزارنے کو گئے، ہفتے کے لیے دبئی چلے گئے، دس دن کے لیے مری چلے گئے. تو ضرور جاؤ بھیا، مگر وہ کہتا ہے سائحون، اس کی نیت کرو کہ یہ سیاحت ہے، زمین میں گھومنا پھرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ دیکھ کے، وہ علامت دیکھ کے وہ یاد نہیں آتا کہ پیچھے اس کے کون ہیں. علامت بتاتے ہی ہیں کہ اس وہاں پر ایک میڈیکل سٹور ہے، اس کے ساتھ کی گلی ہے نا، اس میں آئیے گا، وہاں پہ یہ درخت ہے، یہ علامت ہے میرے گھر کی. ساری علامتیں یاد ہیں، گھر میں داخل ہوئے اور جیکٹ لٹکی بھی تھی اور کپڑے اسے دیکھ کے خیال آیا کہ اچھا یہ بیٹی یہ بیٹے کی یہ فلاں یہ فلاں یاد آتا ہے نا. تو یہ پہاڑ یہ سمندر یہ زمین یہ آسمان دیکھ کے خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ اس کی علامت ہے. اور پڑھتے دن میں 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، اور 100 سال میں بھی ایک بار یہ نہ سوچے آدمی کی علامتیں ہیں ساری. جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان علامتوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ دلیل ہے کسی کے ہونے کی، تو جو کسی کے ہونے کی ہے نا، یہ خاموشی بھی ذکر ہے سیاح کا. پہاڑوں میں پتھر دیکھتا ہے، سمندروں میں ارتعاش دیکھتا ہے، حرکت دیکھتا ہے. حرکت ختم ہو جائے تو لہر اپنا وجود گم کر دیتی. حرکت، اس لیے مومن 3 چیزیں رہتی ہیں اس میں. کسی شخص کو پکچرائز کرنا ہو نا کہ کس درجے کا مومن آدمی تھا، تو 3 چیزیں دیکھو اس کی زندگی میں، اس کے مزاج میں، بے رغبتی دنیا سے، بے رغبتی ضروریات کی حد تک زندگی کو محدود رکھنا، اپنے کردار کے اعتبار سے مجاہد، زہد، مجاہدہ اور عشق. بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا کا اچھے سے اچھا کوئی بھی بندہ ان 3 پیمانوں پہ پرکھ کے دیکھ، بڑی سادہ زندگی، ضروریات سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ جتنا نیوٹن اور کوانٹم تھیوری اور آئنسٹائن اور جتنے یہ مغربی مفکرین ہیں نا، یہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، اس میں بہت بہت بڑے احسانات ہمارے ان دوستوں کے ہیں جو امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، اور ان کے جو حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دن ہمیں خیال آیا چند دن پہلے کہ ان کے احسانات کے جواب میں ہم نے کیا کیا، تو شرمندگی ہوئی. دعا کرو، پھر خیال آیا کہ اللہ اگر توفیق دے تو ہم ان کو تحفہ بھیجیں جو یقیناً اس سے برتر ہوگا انشاءاللہ. اور اس ویسٹ کے کلچر اور ان کی اٹھان اور رینیسانس جو کچھ ہوا اس کو بیان کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ اپنی نسلوں کو جو وہاں پر بسا رہے ہیں تو کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں قوموں کے عروج و زوال میں. اگر خدا توفیق دے اور ہم بیان کر لیں تو یہ ان کے احسان کا بہت بڑا جواب ہے. جواب کا مطلب وہ نہ سمجھیے جو عام معروف ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. سوچ رہے ہیں اس پہ. جتنی محنت اور دماغ اور صلاحیتیں نیوٹن، آئنسٹائن، کوانٹم اور یہ جتنے بڑے بڑے مغربی مفکرین ہیں ان کو درکار تھیں اور انہوں نے کام کیے، یقین مانو اس کی اور اس سے بھی بڑھ کر صلاحیتیں درکار تھیں جو کچھ رازی اور غزالی نے کیا اور جو رومی نے کیا. انسانی دماغ کا استعمال تھا اس فیلڈ میں ہوا اور اس فیلڈ میں ہوا. اس لیے نیوٹن کا نام سن کے اور کارل مارکس کا ادب سے سر جھک جائیں اور فارابی اور کندی اور بولی سینا اور ہمارے لوگ خدا نہ خواستہ جاہل ٹھہریں، یہ کوئی عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے. یہ جتنے مغربی مفکرین بڑے بڑے نام ہمارے بچے لیتے ہیں انہوں نے محنت کر کے ہماری سٹریٹ لائٹس دیں، ہمارے کمروں کو روشن کیا، ہمارے گھروں کو روشن کیا. اور رازی، فارابی، ابن سینا، ابن الحیثم اور عطار اور رومی نے ہمارے باطن کو روشن کیا، نور انہوں نے بھی دیا، روشنی انہوں نے دی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم نے نہیں دیا انسانیت کو، ہم نے اس سے بڑھ کر چیز دی ہے، انسانوں کے باطن کو روشن کیا، معرفت کی راہ، اللہ کی ذات و صفات ہوا نہیں لگی انہیں، جن کے نام پہ نوبل پرائز دیے جاتے ہیں اور جو فقیر کٹیا میں بیٹھ کر کام کرتا رہا اس نے در حقیقت اگر آخرت پر یقین ہے تو وہ بنا دیا، آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے یہ جو باطن کا انہماک ہے نا، یہ انسان کو کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے. باطن کا انہماک، اللہ نے کوئی شخص ایسا نہیں رکھا جس میں محبت نہ ہو. محبت اللہ سے تھی سرمایہ دار نے، ولیعز باللہ خدا کو ہٹایا اور دولت لا کے رکھی کا اس سے محبت کرو. نتیجہ یہ کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، اسی کی بات چلتی رہتی. پھر انہوں نے کہا کہ پیسہ، اس کے مقابلے میں ایک فکر پیدا ہو گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو کے رائٹس ایکول ہیں، لہذا اس کو چھوڑو، اب پیسے کو چھپاؤ انسانیت کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ کلیکشن کرو. دنیا بھر کے واہیات چیزوں کو رائج کرو، پیسہ کماؤ اور وہ پیسہ کما کے انسانوں پہ خرچ کرو، تو اللہ کی جو جگہ تھی وہ انسانوں کو دے دی. فَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لَكَ، اللہ کہتا ہے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے ہمارے پاس کیا چیز بھیجی ہے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. خدا قیامت میں بلائے اور کہ تمہارا تمام انہماق باطن کا بس ایک ہی چیز پہ لگا رہا زندگی بھر، کہ کون سی شراب سب سے اچھی ہے اور کیسے پی جا سکتی ہے، یہ تم کیا کرتے رہے. نشہ وہ زندگی کا جب جز بن جاتا ہے تو موت سے پہلے تک کہاں جان چھٹتی. آج کل پاناما لیک کا کیس چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں, تو ایک پارٹی کے ایک صاحب نے پوچھا کس وقت آؤ گے, تم نے بتایا کہ فلاں وقت اسلام آباد میں فلاں جگہ پہ جانا ہے, ہمیں کیا لینا کیا دینا. کہنے لگے مجھے فلاں جگہ پہ جب آئیں تو ڈراپ کر دیں. ایک مقام پہ کھڑے تھے بیٹھے سپریم کورٹ کے سامنے, تو کہنے لگے فلاں کو ایک ضروری بات کرنی ہے ذرا ایک منٹ کے لیے, تو چلے گئے. بڑے نامی گرامی وکیل, سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگے یار صرف پانچ منٹ میں آتا ہوں. وہ جو ساتھ تھے جن سے بات کرنی تھی وہ دونوں سے بات ہو رہی تھی, تو وہ جب آئے واپس تو ان کے منہ سے ایسی شدید بو آ رہی تھی. تو ہم نے بعد میں ان سے پوچھا ان دونوں سے کہ کیا کرنے گئے تھے, یہ عدالت جو چلے گئے. کہنے لگے اتنی پینے کی عادت ہے کہ واش روم گئے تھے بوتل جیب میں رکھی ہوئی تھی چھوٹی اور دو گھونٹ چڑھا کر گئے. ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ باطن کا انہماک جس چیز میں لگ جاتا ہے نا باطن, وہ پھر موقع خود نکال لیتا ہے اپنی تسکین کا. کیا تعجب کی بات, موت آ جائے اس حال میں اور خدا پوچھے کہ تمہارے باطن کا انہماک کیا تھا. یہ ہوتا ہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, ایک دوست تھے ان کے طبقات الحنابلہ میں یہ روایت پڑھیے, امام فرماتے تھے رحمہ اللہ انہیں اتنا شوق تھا پڑھنے کا, اتنا شوق تھا پڑھنے کا کہ کتاب کا پتہ چلا اور بھاگ کھڑے ہوئے. تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ تم آخرت میں کرو گے کیا, اس نے کہا کتابیں پڑھیں گے اور کیا کریں گے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ذرا سا اس سے مختلف ہوا. ساری جوانی وفات تک کتابوں میں انٹرسٹ رہا, لیکن جس چیز کو کہتے ہیں نا غلبہ, ساری عمر جوانی کی اور بدو شعور کی کتابوں, علم, دلچسپی, محبت, لیکن زندگی کا آخری دور ان کے کتابوں سے محبت ضرور رہی مگر عرفان کا غلبہ ہو گیا معرفت کا. پھر ایسے ایسے علوم اور معارف ان کی زبان سے ظاہر ہونے لگے کہ ان کے معاصرین نہیں سمجھ سکتے تھے لوگ, لہذا وہ تنہائی ہو گئی, خالی ہو گئی مجلسیں بہت سو. تو یہ صحیح چیز لگتی ہے کہ علم کا انہماک اور علم کے بعد پھر ذات کا انہماک, اور ذات کا اتنا شدید انہماک کہ گویا باری تعالی کی ذات اور صفات سے براہ راست تعلق ہو گیا تھا نبوت کے واسطے سے بہرا. بہت بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک بچے کو بحر الکاہل کے سامنے کھڑا کر دیں تو جو اس پہ دہشت اور روب تاری ہو سکتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ ہم پہ طاری ہوتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ان کا تعلق ذات و صفات سے ہو گیا. جرجریات علمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا. یہ ہے ایسا مقام جس پہ پہنچ کے ستم یہ ہے کہ اس سمندر کا جتنا پانی پیتا ہے پیاس اتنی بڑھتی ہے، سیرابی بھی نہیں ہوتی اور پینا بھی کم نہیں ہوتا. جتنا پیتا ہے اتنی پیاس پڑتی ہے، جتنا اس معرفت کے سمندر میں تیرتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، تھکتا نہیں نا. دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں. اس لیے امام نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا، اپنے دوست کو. امام احمد رحمت اللہ فرماتے تمام دیواریں اور چھت کتابوں ہی کا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. فرمانے لگے کہ بلایا مجھے اور کہا کہ زندگی علم میں گزاری، کوئی تمنا کوئی خواہش؟ میں نے کہا کتب خانہ دے دیں. فرشتوں سے کہا اسے ایک محل بنا دو اور جو کتابیں اس کی خواہش کی ہیں اور نارسائی میں رہیں سب لگا دو پڑھتا ہے. بالکل صحیح ہے، جس چیز میں انہماک ہوتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے اور وہ غالب آ جاتی ہے. بڑی گہری بات ہے، انسان کو جس سے انہماک ہوتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے. محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ خواب تو پھر کوئی بات ہے، جب اس محبت میں ناکامی کے دن آتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی روح اس سے باتیں کرنے لگتی ہے، زبان پہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے، خود حیران ہوتا ہے پاگل ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں. یہ انہماک کا قدرتی اور فطری نتیجہ. اس لیے ہر آدمی سوچے کہ میرا باطن کس چیز میں منہمک رہتا ہے، اور پھر اس میں سوچنا چاہیے کہ اس میں ضرورت کا کتنا درجہ ہے اور غیر ضروری کتنا ہے، جسے میں نے اپنے ذمہ ایسی خام خواہ لی. پھر اس کی ہر چیز اس انہماک کے زاویے سے پرکھی جاتی ہے. وہ انہماک کا زاویہ پرکھ کے پاس کر دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے، فیل کر دیتا ہے. انہماک دولت سے ہوتا ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے نا. تو پھر دیکھتا ہے کہ سائیکل پہ کام چلے گا کہ موٹر سائیکل پہ چلے گا، موٹر سائیکل پہ چلے گا یا اس کی بجائے ایک سزوکی لے لی جائے ڈبا، پھر سزوکی بھی کی بھی قسمیں ہیں، کون سی لی جائے، اچھا یہ نہ یہ. وہ پھر ہر واسطہ اسی نظر سے، ہر اینگل اسی سے بناتا ہے کہ انہماک دولت کا ہے نا، جائز بھی ہے اور ناجائز بھی. اس لیے اگر آپ پچھلی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ یہ قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے. جس شخص نے تاریخ کو صحیح رخ سے پڑھا ہوتا ہے نا, وہ قوموں کا مستقبل اس کی روشنی میں مرتب کرتا ہے. تاریخ اس سے کہانیاں نہیں ہوتی, مورخ اور تاریخ کا طالب علم وہاں سے روشنی لے کر مستقبل کو متعین کرتا ہے کہ اچھا یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے, لہذا مستقبل میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے, طاووس و ثنا اول نہیں, شمشیر و ثنا اول, طاووس و ربابا. انہماک یکسوئی کو پیدا کر دیتا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا, عربوں کے ہم پڑھا تھا اور لطیفہ یہ کہ بہت کنجوس تھا ایک آدمی, اور صبح صبح ایک مہمان گھر آ گیا, حال احوال پوچھا, بٹھایا, اس نے کہا یار بہت دنوں سے ملا نہیں تھا تو سوچا آج تمہارے ساتھ دن گزاروں, شام کو جاؤں گا. اس نے کہا او اب دن کو کھانا بھی اسے کھلانا پڑے گا, کیا کروں. تو پاس بیٹا کھڑا تھا, اس نے کہا بیٹے فلاں جگہ جا, یہ تو ہمارا دوست اتنے عرصے کے بعد آیا ہے اور وہاں سے گوشت لے کے آ, اور میں خود آج اپنے ہاتھ سے ہنڈیا پکاؤں گا اور گوشت کھائیں گے. بچہ چل پڑا, اس سے دکان بھی وہ بتائی جو 5-7 میل کے فاصلے پہ تھی. اب یہ مہمان بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے, آخر تنگ آ کے دوپہر ہوگی, اس کا بھوک لگی, اس کا فکر نہ کر بچہ گھر آتا ہی ہے اور کچھ کرتے ہیں. پھر گپیں شروع ہو گئیں, پھر آخر بچہ اس کا آ گیا تو دیکھا تو ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اس میں پانی تھا. اس نے کہا بیٹے یہ کیا کیا. اس نے کہا ابا میں گوشت دینے گیا تھا, آپ نے بھیجا تھا, تو جب میں پہنچا تو اس نے گائے ذبح کی ہوئی تھی. اس نے کہا فکر نہ کر کھڑا رہے, آج تو ایسا گوشت دوں گا کہ جیسے شہد کھاتے ہو نا رغبت سے, ایسے بوٹیاں کھاؤ گے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر شہد ہی کھانا ہے تو وہ تو فلاں گاؤں میں بڑا اچھا ملتا ہے, وہی کیوں نہ لے لیں. میں بس گاؤں میں چلا گیا, بڑا خوش ہوا. دکاندار سے کہا شہد ہے کہ مکھن ہے, میں تمہیں ایسا شہد دوں گا. تو میں نے سوچا کہ مکھن ہی کھانا ہے تو شہد کیوں لوں, مکھن کیوں نہ لے لوں. تو پھر خیال ہوا یہ برابر والا گاؤں ہے, یہاں ایک اماں ہے بڑا اچھا مکھن نکالتی ہے. اماں کے پاس چلا گیا تو اماں نے کہا واہ واہ کس گاؤں سے آیا ہے, مکھن کا پیڑا اس نے مجھے دیا اور کہا یہ لے جا اور تیرے گاؤں میں فلاں اچھا اچھا فلاں گاؤں کا چشمہ وہاں جو اتنا زبردست پانی ہے نا, میں وہاں اپنی بھینسوں کو لے جاتی ہوں پلانے کے لیے, ہمارا مکھن ہے یا تیرے اس چشمے کا پانی ہے, یہ دونوں برابر ہیں, کیا بات ہے. تو ابا میں نے مکھن وہاں چھوڑا اور چشمے پہ آ گیا. وہاں پھر جنگل میں چلا گیا, ڈھونڈتا رہا کہ برتن تو لایا نہیں گوشت کے لیے, تو تھیلا تھا تو تھیلے میں پانی آتا نہیں, تو یہ پھر مجھے ایک جگہ پیالہ مل گیا تو یہ پانی لے آیا. مہمان سے بتایا کہ کہاں کھانا کھانا تھا کہاں پانی, اس سے کہا وہ نالائق کہ تُو نے کیا بے وقوفوں جیسے، چل میں تجھے سبق سکھاتا ہوں، اور ساتھ کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ ارے ظالم اتنا پیدل چلا ہے جوتوں کا کیا سکھا، ابا بے فکر رہے مہمان کے جوتے پہن کے گیا. انہماک یکسو کر دیتا ہے، ابھی یاد رہے گا. انہماک سے یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں عبد الماجد دریا آبادی مرحوم کا یہ حال ہو گیا. اب تک 40 سال تقریباً ان کے انتقال کو ہو گئے، اب تک وہ جس حلقے میں آتے جاتے تھے اس حلقے نے انہیں قبول نہیں کیا. تعصبات علم کی دنیا میں بڑی رکاوٹ. مغرب سے بہت سی چیزوں میں ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ہمارے تعصبات نے ہمیں نہیں پہنچنے دیا. اور مغرب کے مفکرین یہ ہم چاہے نہ بھی بیان کریں اور چاہے اس کو کوئی نہ بھی مانے تو بھی وہ ان حقائق کو جھٹلا کیسے سکتا ہے. ہمارا انگریزوں سے 300 سال 400 سال سے واسطہ ہے اور ہمارے ہاں اب تک 5 شاعر ایسے پیدا نہیں ہوئے انگریزی کے جو ان کے صف اول کی شعرا میں اور ادبا میں شمار. ہمارے ہاں کسی نے انگریزی لٹریچر ایسا خوبصورت لکھا ہو کہ گورے بھی اعتراف کریں کہ واقعی یار زبان تو یہ ہے. اور ان کے ہاں مشرقی علوم کے ایسے ایسے مفکرین پیدا ہوئے لوہا منوایا. نکلسن، وہ کتنے ہی نام ہیں، آرنلڈ، اقبال اور شبلی سے پوچھو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان مانے یا نہ مانے خم پھونک کے میدان میں اترے اور واپس گئے یہ کہتے ہوئے کہ تم ہی نہیں ہو ہم بھی. اقبال کے کلام پہ جو ریویو انہوں نے لکھے، یہ جرمن، یہ طبقات انحصار کو مرتب کرنے والے ہمارے صف اول کے محققین میں شمار ہوتے ہیں. ہمیں یہی کھوج لگی تھی کہ مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یار یہ بات کی بات ہے، اپنی فکر کرو کہ ہم نے کتنے پیدا کیے. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹے لٹریچر پڑھو اور اتنا پڑھو اور اتنا لکھو کہ ثابت کرو کہ علم ان کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ علم ہم سب کی میراث ہے، مشترک ہے. تم نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے. اس علم کو تعصبات کی نظر نہ ہونے دو. اس جمعے کو سوال و جواب میں ہم نے ایک بات کہی، آج پھر کہتے ہیں. سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں اب ایک کام کرنے کا ہے اور پورے انہماک سے یکسوئی سے کرنے کا ہے. اگر جنت کمانی ہے نا تو یہ کام کرے. '1707 1650 اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ، شاہجہاں کیا کہنے اس کی منطق اور اس کے فلسفے کے اور جس معیار کا وہ آدمی تھا، اور اس سے بھی پیچھے جہانگیر، فخر کرتا تھا اپنے اس بیٹے پہ. اکبر کے زمانے سے ہمارے ہاں ہے تو اگرچہ اس سے بھی تاریخ پہلے, لیکن عیسائیت کا متواتر آنا رہا ہے. مسلمانوں کی معاشرت میں خانے ہوا کرتے تھے, اب تک استعمال باورچی خانہ, غسل خانہ, خانہ کا مطلب کمرہ گھر, خوشبو خانہ اب نہیں رہا, اس لیے کوئی ذوق نہیں رہا نا. وہاں مختلف قسم کے عطر بڑے رہتے تھے, مہمان جاتے تھے یا بادشاہ یا بڑے لوگ خود لے کے جاتے تھے, یا پھر ہندوستان کی آخر کی تہذیب میں خوشبو پان یہ سب چیزیں مہمانوں کی آمد پہ انہیں دی جاتی. بڑے بڑے مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں جو آتا تھا شیخ وقت, بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی, وہ خود خوشبو پیش کرتے تھے یا لگاتے تھے. خوشبو خانہ اکبر کے ہاں جو تھا اس میں سیکری میں, عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے جگہ چاہیے, تو اکبر نے کہا خوشبو خانہ خالی کرو اور اسے گرجے کی شکل دو, اسے انہیں دو, یہ عبادت کرو. گورے نیا نیا زمانہ تھا نا, بڑی بڑی نایاب چیزیں لاتے, جہانگیر کے کیا کہنے. جہانگیر کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک تصویر پیش کی گئی, تصویر کا سمجھنا بھی تو فن ہے. شیر کو سمجھتا ہے آدمی, تصویر کو بھی سمجھتا ہے. تو علامہ اقبال کی ایک تصویر ہے نا, اس میں وہ سوچ رہے ہیں, تو لوگوں نے اس پہ بڑے جملے لکھے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں. تصویر کو سمجھنا خود ایک فن ہے. ڈاکٹر کو تصویر بیماری کی دکھاتے ہیں کہ یوں ہو جاتا ہے انسانی جسم کا یہ حصہ, تو ڈاکٹر سے سمجھتا ہے کہ اچھا یہ تبدیلی گوشت میں جلد میں واقع ہو. جہانگیر کہتا ہے ایک تصویر پیش کی گئی, یہ کمال ہے اس کا کہ تصویروں کو بہت سمجھتا ہے. مغلوں نے جو تصویریں اور جو بنائی ہیں اور جو اکبر کے ذہن میں آیا, اور جہانگیر نے پتہ نہیں اپنے والد کا یہ منصوبہ پورا کیوں نہیں کیا, بہت عظیم منصوبہ. جہانگیر کو تصویر پیش کی گئی اور وہ ایک آدمی کسی کے پاؤں سہلا رہا ہے, جہانگیر کہتا ہے کمال کی بات ہے مصور نے کی کہ کوئی کسی کے پاؤں سہلا رہا ہے اور اس نے دکھایا ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ لیٹے ہوئے مسکراہٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سہلا رہا ہے پاؤں کو اس سے اسے خوشی ہو رہی ہے, سکون مل رہا ہے. جہانگیر میں کمال تھا ان چیزوں کو سمجھنے میں. عیسائیت نے پاؤں جمائے فروغ, اور پھر وہ تو شاہ جہان کی بیٹی جل گئی. جہانگیر نے پروانہ دے دیا تھا عیسائیوں کو تجارت کا کہ آؤ ہمارے یہاں تجارت کرو, دے سکتا تھا, تہذیب بڑی پختہ تھی, معاشی اعتبار سے ہم غالب تھے, مسلمانوں کا اتنا غلبہ اور عروج تھا کہ اب ہمارے بچے جینز پہنتے ہیں نا, اتنا عروج تھا کہ ڈھاکہ میں جو ململ تیار ہوتی تھی فرانس اور جرمنی کی شہزادیاں اسے پہنتی تھی, خاص طور سے کپڑا ڈھاکہ سے منگوایا جاتا تھا. جرمن مستقل تاجر تھے ڈھاکہ آتے, تو اس لیے جینز کو دیکھ کے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ قوموں کا غلبہ جب ہوتا ہے معاشیات میں اکانومی میں, تو یوں تہذیبیں بھی منتقل ہوتی ہیں. وہ ہمارا دور تھا, ملکہ برطانیہ فرمائش کرتی تھی کہ ہندوستان سے یہ یہ چیزیں لائی جائیں. تو شہزادی جل گئی. بالکل مختصر بات کرتے ہیں, جا رہی تھی اور ریشم کا آنچل تھا اور شام کا وقت تھا, چاروں طرف محل میں چراغ چلے ہوئے تھے. خواتین جیسے گھر میں ہوتی ہیں وہ آنچل ان کا چراغ پہ جا پڑا, ریشم نے آگ کھینچی اور جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں آگ لگی اور شہزادی چل گئی. شور مچ گیا, شاہجہان بادشاہ کی تو جان پہ بن گئی. بیٹی اسے بہت پیاری ہوتی ہے, محبت ہے, تعلق ایسا تھا. انگریزوں نے علاج کر دیا اس کا اور وہ ٹھیک ہو گئی. ہیروں سے تول دیا شاہجہان نے, اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی. وہ تو خدا کا احسان ہوا, ابھی مر نہیں گیا بےچارا. اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور قدم جمائے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1857 کی جنگ لڑی. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس لیے نہیں تھی کہ اقتدار پہ قبضہ کرے بظاہر, وہ تو تجارت کی غرض تھے, اور تجارتی کمپنی نے پورے ہندوستان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور بادشاہ نے 1803 میں دلی لکھ کے دے دی کہ تمہاری ہوئی. اتنی بڑی تبدیلی یہ آئی ہے 300-400 برس میں, اور اب اس تبدیلی نے ہمارا کتنا نقصان کیا یا نفع کیا یہ سب آپ کے سامنے, آپ خود جانتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے اثرات سے اب تک بر صغیر پوری طرح نہیں نکلا, اور اس کے بعد اب بر صغیر میں اتنی بڑی تبدیلی یہ سی پہ. کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی, حتیٰ کہ پاکستان ہندوستان کا قیام, آزادی سارے علاقے کو اتنا تبدیل نہیں کر سکی جتنا یہ کریں گے. یہ سی پیک کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. ہر ایک کو دیکھنا ہے اسے اپنی نظر سے. آرمی نے اپنی نظر سے نہیں دیکھا, جنرل آئی نہیں جانتے کہ سی پیک کا کیا فائدہ ہوا ہے اور یا کیا ہوگا. سیاستدانوں نے اپنی نظر سے دیکھا. تاجر جو چین جاتے ہیں انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا. ان سے جا کے پوچھے نا, تو جاتے یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سی پیک سے یہ فائدہ. ایک لے دے کے دین کے داعی وہی رہ گئے ہیں جو نہ دیکھیں, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اور ہمیں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اب یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنا دین ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ہم اپنے مدارس میں ان بچوں کو چائنیز پڑھائیں. یہ تبدیلی کوئی بھی نہیں روک سکے گا. انٹرنیشنلی حالات کچھ ہو جائیں تو اس کی تو ہمیں خبر نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. یا جو شطرنج کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہی جانتے ہیں کہ کب اسے تبدیل کرنا ہے, ادروائز کوئی نہیں جانتا. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو دعوت نہیں دی. ہمارے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے, اور اس نفرت کے نتیجے میں ہم تھوڑا بہت ہی دین بچا سکے, زیادہ نہیں بچا سکے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کی بجائے چائنیز کے اور اپنے درمیان محبت کے تعلقات استوار کریں, اور ان کی زبان میں دین ان تک پہنچائیں. عین ممکن ہے کہ وہ خدا کے دین کو قبول کریں اور ہم سے بہتر مسلمان کریں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اور اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, تم جیسے نالائق نہیں ہوں. اقوام میں اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں, تہذیبوں اور معاشرت میں تبدیلیاں آتی ہیں, تہذیب اور معاشرت کی تبدیلی چائنیز جب آئیں گے اور کام شروع کریں گے تو 15-20 سالوں میں ہی نظر آنے لگے گی کہ چائنیز ریسٹورینٹ کہاں کہاں کھل رہے ہیں اور ان کی خواتین کہاں کہاں آ رہی ہیں اور ان کے کرتب دکھانے والے کہاں کہاں آ رہے ہیں. یا آہستہ آہستہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. بھٹو صاحب کے دور میں چائنیز کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھے تھے اور اس کا نتیجہ بھی آرام سے دیکھا جا سکتا ہے کہ 20-30 سال میں ہماری ساری سیاسی گراوٹ اور ان سے زیادہ انہماک نہ ہونے کے باوجود ہمارے ہر شہر میں چائنیز ریسٹورینٹس کھلے ہیں اور لوگوں نے ویلکم کیا, ہم نے ان کے کھانے قبول کیے ہیں اور بہت کچھ ان کی تہذیب سے ہم نے اپنی تہذیب میں داخل کیا ہے. یہ اب ہوگا 100-200 سال اور اگر ان کے ہاں سے ناگوار چیزیں ہم پہ چھا گئی تو دین کی رہی صحیح حالت بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر ہمارے ہاں لوگ ایسے بچے تیار ہو جائیں, ایسے جوان جو اب چائنیز میں لگ جائیں, ٹارگٹ اچیو کریں, قرآن کا ترجمہ چائنیز میں اتنا اچھا نہیں ہے, یہ کرنا ہے, یہ ان تک پہنچانا ہے, تفسیر کوئی نہیں ہے, ان کے ہاں تبلیغ پہ پابندی ہے نا صحیح, تو یہاں آئیں گے تو صحیح. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آئیں اور آپ نے اسلام پہ لٹریچر تیار کیا, آپ قرآن پاک تحفے میں انہیں دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ لیں ہماری مذہبی کتاب ہے, آپ اسے کبھی پڑھیے گا تو اٹھا کر واپس کر دے گا میں نہیں پڑھتا. 99% قبول کر لیتے ہیں, نہ پڑھیں الگ بات ہے, آپ کا فریضہ اتنا تھا پورا کر دیا. لٹریچر ہے, خود تقاریر ہیں, تبلیغ ہے, کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اب اسلام کے خلاف ہندو پوری پوری تقریریں ہندوؤں نے کی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے, کون کس کو روک سکتا ہے؟ یوٹیوب پہ پابندی لگائی کہ ایسی ایسی گستاخی کی چیزیں ہیں, بچوں نے ہفتہ نہیں گزرا اور ساری پابندیاں توڑ کے کہا لو یار, ہر ایک بچے نے دوسرے کو بتایا کہ اس طرح جا سکتے ہیں, آرام سے دیکھی جا سکتی ہے, کوئی پابندی جیسے ہوئی نہ ہوئی. ہفتہ بھی زیادہ ہے, 3-4 دن میں یہ حال ہو گیا. یہ کام کرنے کا اسباب اور وسائل ہمارے پاس نہیں, ہوتے تو ہم یہ کام کرتے. اتنی بڑی یہ تاریخی چیز تبدیلی ہو جائے, اور اگر یہ قوم وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو پھر تو اور تباہی. فرمایا تھا ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور وہ جب چلیں گے ٹکر ہوگی, لڑائی, اور جب وہ چلیں گے تو ان کا پہلا دستہ جا کے بصرہ میں رکے گا. کئی بار عرض کیا ہے, ملتان کا نام لے کے فرمایا کہ ملتان پہ آگ برسے گی. یہ تو پھر عالمی جنگ جب اللہ نہ کرے, ولیعزب اللہ, خدا محفوظ رکھے, کبھی ہوئی تو پھر یہ نقشہ انہوں نے فرمایا ایسے ہو جائے گا. کرنے کا کام یہ ہے, ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ہمارے بزرگوں نے تعلقات نفرت کے بنائے تھے تاکہ ان کی تہذیب ہم میں نہ آئے, لیکن ہوا جو کچھ کے ہوا. اب ہمیں نفرت کی بجائے ایک لمیٹڈ تعلق, محدود رکھنا چاہیے اور اس قوم کے لوگوں تک دین پہنچانا چاہیے. وہاں شادیاں کرنی چاہیے, انہیں مسلمان کرنا چاہیے, انہیں دعوت دینی چاہیے, اور اس سے جو نسل آگے آئے گی جو چائنیز کو خود جانتے ہوں گے, ان کے گھر میں رچے بسے ہوں گے, تاکہ ان تک اسلام پہنچے, خدا کا پیغام پہنچے. اور اس میں کوتاہی ہو جائے گی اگر تو پھر گوروں کی بجائے چائنیز آ جائیں, ہم تو پھر بھی وہیں کے وہیں رہے. اور وہ تو پھر آ کے کوئی تورات انجیل کا کہتے تھے یا کچھ بھی نہیں. جو تہذیب آپ نے دیکھی ہے, ابھی تو ہم گئے نہیں کبھی چائنا, اور جو کچھ شناساؤں سے سنتے رہتے ہیں یا جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے یہ اس کے ریزلٹس ہیں. کبھی جائیں تو پھر بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی تہذیب کن اصولوں پر پرورش پا رہی ہے. تہذیبیں ایسے بدلتی ہیں, اور جو ان کے بڑے تھے, یہ دوسرا سٹیپ, اگر چائنیز والے بچے پڑھ لیں تو جو ان کے بڑے تھے ان کی تاریخ میں جو حکما گزرے ہیں, جو اہل علم گزرے ہیں, ان کے علوم ابھی تک ہمارے ہاں منتقل نہیں ہوئے. انگریزوں نے اپنے ہاں ترجمہ کیا ہے اس کا, اس لٹریچر کو پڑھنا چاہیے. اب ایک گورا قرآن پاک کو پڑھتا ہے انگلش میں, اور اگر عربی سیکھ کے اصل عربی میں پڑھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اچھا اللہ نے یہ فرمایا, وہ زیادہ کلیئر. ہماری نسلیں اگر چائنیز کو پڑھیں, بشرطے کہ دین بھی مکمل پڑھا ہوا ہو, دین کو پڑھ کے اس کو پڑھ کے پھر ان کے بڑوں کو جب پڑھیں گی نا, پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گی جس کا پورا احتمال ہے, جو کچھ اب تک اللہ کی توفیق سے کچھ پڑھنے کو ملا ہے, کہ وہ جو ان کے بڑے تھے, جو تعلیمات تھی, وہ انبیاء علیہ السلام کی. یہ سقراط, یہ افلاطون, یہ ارسطو, یہ سقراط کی باتیں اتنی زبردست ہیں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام ہوں یا پھر اعلی درجے کے جو آئیڈیل, جو آئیڈیل آئیڈیل اولیاء اللہ تھے رحمہم اللہ, جنہوں نے تاریخ بدل دی, جنہوں نے زمانے کو گویا بدل دیا. اس سے مجدد شاہ ولی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو لوگ جانتے نہیں, ہم نے بھی کبھی کہا نہیں, لیکن اب سوچتے ہیں کہہ دیں, پتہ نہیں. جہانگیر نے بلایا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ میرے ساتھ رہیں لشکر میں اور فوج کی تربیت کریں. تو رمضان قریب تھا, حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اجمیر تشریف لے گئے تھے. پورا رمضان حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اجمیر میں گزارا, اور مسلسل استخارہ کرتے رہے کہ بادشاہ کی فوج میں جائیں یا نہ جائیں. اور ایک دن حضرت کی روح سے ملاقات ہوئی اور اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں, فوج کی اصلاح ہوگی. اتنی بڑی ہستی تھی. اور اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کو یہ بات کبھی نہیں کہی. اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کو وہاں جو سجادہ نشین تھے انہوں نے چادر پیش کی. چادریں اس زمانے میں بھی لوگ چڑھاتے تھے. وہ چادر پیش کی اور کہا یہ حضرت کی قبر پہ رہی ہے اتنا عرصہ. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام سے فرمایا رکھ لو, جو حضرت کے اتنا قریب رہی ہے یہ میرا کفن ہے. کفن کے لیے وہ رکھوا لی. اور آخری وقت میں ان کی اہلیہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی بڑے مقامات پہ پہنچ گئی. مردوں کو ایسے مقامات بڑے مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں, اس خاتون کو حاصل ہو گئے تھے. پھر فرمایا آخر پہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں میرے کفن کے لیے, اس سے کپڑا خرید لیا جائے ان کی دلجوئی کے لیے. لیکن خود حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میرے کفن کے لیے رکھو, کوئی تو بات ہوگی. دنیا انہوں نے بدلی ہے، یہ سقراط اور افلاطون اور یہ لوگ، اور یہ چائنا کے جو بڑے لوگ جن کی تاریخ پڑی ہے کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر یہ لوگ نبوت کے مقام پہ نہیں تھے تو پھر انتہائی درجے کے لوگ، بدھا کے متعلق ہمیں نہیں معلوم، نبوت کا کسی کا کہنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے ولیعوذ باللہ، لیکن بدھا کی تعلیمات جس طرح پھیلی ہیں اور جتنی اس اصل اوریجنل ٹائم میں خدا نے انہیں برکت دی ہے، اتنی برکات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس لیے کرنے کا کام یہ اپنی نسلوں کو صحیح معنی میں دین سکھائیں، منطق فلسفہ اعلی درجے کے عرفان کی جو چیزیں، سقراط نے کہا کہ کائنات میں اصل خیر ہے، اور سقراط کے مقابلے میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عدم شر ہے، اللہ کو اتنا بڑا جملہ یہ کہا ہے کہ سقراط کچھ بھی نہ کہتا تو یہ کافی تھا، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور ابن عربی نے جو اس سے جواب دیا ہے کمال کی بات ہے، اس کی شرح کون کرے؟ وجود خیر ہے، عدم شر، اس لیے کرنے کا کام یہ کہ انتہائی اعلی درجے کی تعلیم بچے دین کی پائیں، اور اسی طرح پھر زبان پہ عبور حاصل کریں، اور ان کے جو بڑے تھے ان کو پڑھیں تاکہ کہیں یہ سنجوگ ہو جائے، تاکہ دین خدا کا ان تک پہنچے، چھوڑیں سیاست اور چھوڑیں ان چیزوں، ان کا جو کام ہے وہ اہل محبت جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، سیاسی لوگ، حکومتیں، فوج، سی پیک کے منصوبے، یہ سب چھوڑ کے اس سے ماورا ہو کے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، محبت کی راہ سے کام کرنا چاہیے دین کا، نہ الجھائے اپنے آپ کو نہ سیاست میں نہ تجارت میں نہ کسی، یہ جو ہے نہیں ٹاپک اس پہ کیا جانا، لیکن اب یہ کام کرنے کا ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری کئی صدیوں کے مستقبل اور کئی صدیوں کی نسلیں اس سمندر میں اتر جائیں، پانسا پڑ گیا اور جیتے تو پھر عروج اور وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اگر نہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مارا تھا اور سی پیک مارتے تھے،